أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في العالمين امام زمانہ بدل بھیجئے واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد نقل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام أنه قال بني الإسلام على الخمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وما نودیا فی الاسلام بشئین کما نودیا بالولایا جل پڑھیے محمد والے اللہ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اس گفتگو کو اس ذکر کو اپنی عبادت شمار کرے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو دل پڑھیے محمد والے محمد خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بانیان مجالس کے مرحومین کی خالق کائنات مغفرت فرما ان کے گھر پر اپنی برکت و رحمت کو نزول فرما انہیں عرضی و سماوی بلیا سے محفوظ رکھ رب کے محمد و آل محمد اہل مجلس کے جاتے شریعہ کو بلوا ضرور پڑھیے محمد و آل محمد جس حدیث کو عنوان سخن قرار دیا ہے اس مضمون کی معتبر روایات ہماری کتب احادیث میں موجود ہیں اصول کافی کی کتاب الحجہ اس طرح اس مضمون کی روایات کثرت کے ساتھ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں ان روایات میں امامت اور ولایت کا تعارف کروایا گیا ہے اور امامت اور ولایت کی منزلت کو بیان کیا گیا ہے میں نے جس حدیث کو انہوں نے سخن قرار دیا ہے اس مضمون کی روایات پانچویں اور چھٹے امام سے نقل ہوئی ہیں بیان ہوئی ہیں روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی الخمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں اسلام کے پانچ رکن ہیں اسلام کے پانچ ستون ہیں الصلاۃ والزکاۃ نماز اور زکوٰۃ والصوم والحج روزہ اور حج والولایہ اور پانچویں چیز کیا ہے ولایت معصوم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے فرماتے ہیں وما نودیا فی الاسلام بشیئن کما نودیا بالولایہ اسلام میں جتنی ندا ولایت کے لیے دی گئی ہے اتنی کسی شے کے لیے نہیں دی گئی اسلام میں جتنا ولایت کی طرف پکارا گیا ہے، ولایت کی طرف بلایا گیا ہے، ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اتنی کسی شے کی طرف نہیں دی گئی۔ معصوم فرماتے ہیں بس موضوع سخن ولایت ہے، دو پہلوؤں سے بات ہوگی۔ ایک ولایت کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام میں، اور دوسرا ولایت کہتے کسے ہیں۔ ضرور پڑھیے محمد والے محمد۔ گفتگو کا پہلا پہلو یہ ہے، مجلس میں سلوات پڑھنا، نعرہ لگانا عبادت ہے، شرمانا نہیں ہے۔ ضرور پڑھے محمد والے محمد۔ ولایت کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، گفتگو کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ ولایت کہتے کسے ہیں۔ ہمارے تمام کے تمام علماء نے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر انسان کا اہل بیت کی ولایت پر، مولا کی ولایت پر ایمان نہ ہو، خدا اس کی عبادات قبول نہیں کرتا۔ تمام ہمارے علماء نے عقائد کی کتب میں لکھا ہے یہ۔ پانچویں امام سے پوچھا گیا، مولا قرآن پاک اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا ہے، جب امام کا نام لوں پھر درود پڑھا کرے گا؟ درود پڑھے محمد والے محمد۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ مولا خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لتسألن، تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا۔ یہاں لتسألن میں لام بھی تاکید کا ہے، اور آخر میں جو نون ہے شد کے ساتھ، مشدد نون ہے، وہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ لتسألن، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، یومئذ، قیامت کے دن، عن النعیم، نعمت کے بارے میں۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا یہ کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ امام نے کہا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ پوچھنے والے نے کہا، مولا لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ نے جو انسان کو پیسے دیے، چیزیں دی ہیں، اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کہاں خرچ کیا، کیسا خرچ کیا ہے، کیا کھایا، کیا پیا ہے؟ امام نے کہا، یہ تو کوئی عام سخی مانگنے والے کو دے دے تو نہیں پوچھتا تم نے کہاں خرچ کیا ہے۔ اللہ تو سخیوں کا خالق ہے، وہ پیسوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، جس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا وہ ہماری ولایت ہے۔ وہ ہماری ولایت کے بارے میں پوچھے گا، ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا، ان النعیم، نعمت کے بارے میں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ ہماری ولایت ہے۔ دور پڑھیے محمد والے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ٹھہراؤ، ان سے ہم نے پوچھنا ہے۔ کس سے کے بارے میں پوچھنا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں، ہماری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب تلک لوگ ولایت کے باب میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی بہشت تک نہیں جا سکتے۔ بس پہلا عنوان کیا ہے؟ ولایت کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، یہاں تک کہ آپ نے علماء سے سنا اور ممبر پہ کثرت سے یہ آیت آپ نے سنی ہے کہ جب اللہ کے نبی آخری حج کر کے آ رہے تھے، وہی نازل ہوئی، یا ایہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول بلغ، پہنچا دے، ما انزل الیک، جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وہ پہنچا دے، وان لم تفعل، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو نے اللہ کی رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ یا ایہا الرسول، چونکہ وقت ایک ہی مجلس میں نے پڑھنی ہے لہذا میں تفصیل نہیں جا سکتا، اس میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا، والا اس آیت کا ایک کلمہ اپنے اندر عظیم نکات لیے ہوئے ہے۔ اے رسول پہنچا دے ما انزل الیک من ربک, جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. اللہ کے کئی اسماء ہیں, ہر اسم کا خاص ایک اثر ہے. رحمان ہے, رحیم ہے, قہار ہے, جبار ہے, عزیز ہے, حکیم ہے, غفار ہے, علیم ہے, قدیر ہے, مہیمن ہے, ودود ہے, حمید ہے. اللہ کے کئی اسماء ہیں نا, ہر اسم کا ایک خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے. یہ اللہ کے اسماء ہیں, ہر اسم کا ایک خاص اثر ہے. وہ رازق کی حیثیت سے رزق دیتا ہے, خالق کی حیثیت سے خلق کرتا ہے, رحیم اور رحمان کی حیثیت سے رحمتیں نازل کرتا ہے, عزیز کی حیثیت سے عزت دیتا ہے, حکیم کی حیثیت سے حکمت دیتا ہے, غفار کی حیثیت سے بخش دیتا ہے, قہار کی حیثیت سے عذاب نازل کرتا ہے. اسی طرح رب کی حیثیت سے وہ اس کائنات کو نظام دیتا ہے, کائنات کو سسٹم دیتا ہے, کائنات کو قانون دیتا ہے, ضابطے دیتا ہے. یہ حکم کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. پرورش کرتا ہے رب کی حیثیت سے کائنات کی, ایسا نظام دیتا ہے رب کی حیثیت سے, ایسا سسٹم دیتا ہے کہ دانا کوپل بنے, کوپل تناور درخت میں ڈل جائے. رب کی حیثیت سے ایسا نظام دیتا ہے ہوائیں چلیں, بادل آئیں, برسے, سبزہ ہو, ہریالی ہو, پانی میں روانی ہو, کائنات کا نظام چلے, سورج اپنی جگہ پر, زمین اپنی جگہ پر, ہر شے اپنی جگہ پر رہے. یہ رب کی حیثیت سے وہ نظام دیتا ہے. رب کی حیثیت سے وہی بھیجتا ہے, انبیاء بھیجتا ہے, شریعتیں بھیجتا ہے, قوانین بھیجتا ہے رب کی حیثیت سے, تاکہ انسانوں کی پرورش ہو, اس کائنات کی پرورش ہو, انسان کمال کو پہنچے, ہر شے کمال کو پہنچے. یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور آپ کو پتا ہوگا کہ فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا خالق ہوں, کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی, تمہارا رب میں فرعون ہوں. یعنی قانون میرا ہوگا, نظام میرا ہوگا, سسٹم میرا ہوگا, حکم میرا چلے گا, رب میں ہوں. ربوبیت کا اعلان اس نے کیا تھا. تو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک, وہ چیز, وہ حکم جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچا دے. معلوم ہوتا ہے حکم ایسا ہے جس کا تعلق کائنات کے نظام کے ساتھ ہے, اس عالم تکوین و تشریح کی تربیت کے ساتھ ہے, اسے کمال تک پہنچانے کے لیے ہے. ربوبیت کے ساتھ تعلق ہے اس حکم کا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تُو نے یہ کام نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, تو تُو نے رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا. معلوم ہوتا ہے حکم بھی ایسا ہے, ممکن ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اگر تو نے یہ نہ کیا تو تُو نے کار رسالت انجام نہیں دیا. اب یہاں میرے استاد ایت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کے نکات اور جملے بیان کرتا ہوں جو تفسیر قرآن کے ذیل میں ارشاد فرمایا انہوں نے. اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے کار رسالت انجام نہیں دیا. کار رسالت کیا تھا؟ لوگوں تک اصول دین پہنچانا, فروع دین پہنچانا, اخلاقیات کا نظام پہنچانا, میراث کے احکام, طلاق کے احکام, نکاح کے احکام, حدود, دیات, قصاص, زکوٰۃ, سارے احکام ہی کار رسالت تھا نا. لوگوں کو یہ بتلانا کہ لا الہ الا اللہ, یہ بھی کار رسالت تھا نا. حتیٰ یہ بتلانا کہ میں محمد کون ہوں, رسول اللہ ہوں, یہ بھی کار رسالت تھا. اقیم الصلاۃ کہنا, واتو الزکاۃ کہنا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, للہ علی الناس حج البیت, یہ سب کچھ کار رسالت تھا نا. کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی اگر تو نے اعلان نہ کیا کہ علی ولی اللہ، نہ تو نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہے، نہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا ہے. ایسا نعرہ تو نہ لگائیں، نہ لگائیں، پتا چلے گیلی والے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث معروف ہے، آیت اللہ دستغیب نے بھی نقل کی ہے اور علماء نے بھی نقل کی ہے، کہ یہ قرآن کی آیات بھی اس کی تائید میں ہے. حدیث کی آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا نا، کہ آیات قرآنیہ میں ہے، مفہوم قرآن یہی ہے کہ ان الحسنات یذبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کیا کرتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں نا، نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی، ختم کر دیتی ہے نا. یہ قرآن ہے یا نہیں ہے کہ نیکیاں گناہوں کو، ایت اللہ دستغیب نے یہ روایت نقل کی ہے اور علماء نے بھی نقل کی ہے، کہ مولا علی کا نام آنکھوں سے پڑھنا ایسی نیکی ہے، خدا آنکھ کے گناہ بخش دیتا ہے. نیکی ہے نا یہ، مولا علی کا نام کان سے سننا یہ ایسی نیکی ہے کہ خدا کانوں کو طہارت دے دیتا ہے. مولا علی کا نام ہاتھ سے لکھنا یہ ایسی نیکی ہے، خدا ہاتھ کے گناہ بخش دیتا ہے. اگر دل میں نام علی اور یاد علی ہو، خدا دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اور اگر زبان پر ذکر علی ہو، خدا زبان کو طہارت دے دیتا ہے. لہذا یہ عبادت میں عبادت ہے. ضرور پڑھیے محمد والے محمد. لہذا آیت اللہ جوادی آپ نے ارشاد فرماتے ہیں، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، یعنی اگر تو نے اعلان نہ کیا علی ولی اللہ، تو تو نے کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی نہ تو نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، نہ محمد رسول اللہ کہا ہے، نہ کتب علیکم الصیام کہا ہے، نہ اقیم الصلاۃ کہا ہے، نہ وات الزکاۃ کہا ہے، نہ للہ علی الناس حج البیت کہا ہے. تو نے کار رسالت انجام دیا ہی نہیں اگر تو نے یہ ولایت کا اعلان نہ کیا تو. اور جب اعلان ہو گیا پھر آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوا ہے. آج یعنی اگر دین میں ولایت نہ ہو وہ کامل دین نہیں ہے. اگر دین میں ولایت نہ ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، آج دین کامل ہوا ہے، یعنی جس دن غدیر کے میدان میں اعلان ولایت ہو گیا، آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوا ہے. یعنی اگر ولایت نہ ہو دین میں وہ کامل دین نہیں ہے. واتممت علیکم نعمتی، آج نعمتیں تمام ہوئی ہیں، آج نعمتیں تمام ہوئی ہیں. نعمتیں اللہ کی ہیں کتنی؟ خدا قرآن میں کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر اللہ کی نعمت کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کرو، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے. نجم البلاغہ کے پہلے خطبے میں علی نے کہا ہے، ولا یعصی نعماءہ العادون، العادون کا معنی ہے سارے گننے والے. علی کہتے ہیں اگر سارے گننے والے جو گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں، یہ گننا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. یہ ساری نعمتیں ہوں اور علی کی ولایت کی نعمت نہ ہو، یہ تمام نعمتیں نہیں، یہ ناقص ہیں. لہذا ان تمام نعمتوں کے سر قطاج علی کی ولایت ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج نعمتیں تمام ہوئی ہیں. ولایت کے بغیر جو بھی نعمت ہو ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر بدن. آج نعمتیں تمام ہوئی ہیں. جب نعمت ولایت آ گئی نعمتیں تمام ہو گئی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج اللہ کہہ رہا ہے میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا ہے. یعنی جس اسلام میں جس اسلام میں ولایت علی اور اہل بیت نہ ہو وہ خدا کا پسندیدہ دین نہیں ہے. وہ بش کا پسندیدہ دین ہو سکتا ہے, ڈیوڈ کیمرون کا ہو سکتا ہے, نتنیاہو کا ہو سکتا ہے, وہ کنگ عبداللہ کا ہو سکتا ہے, ان ظالموں کا پسندیدہ دین ہو سکتا ہے, لیکن جس میں ولایت نہ ہو وہ اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہو سکتا. درود پڑھیے محمد والے ان پر. گفتگو کا ایک حصہ گزر گیا, کوشش کیے جلدی جلدی سمیٹ لو. ولایت کی بڑی اہمیت ہے اس سے پتا چلا ہے. اگر جو یہاں بہت زیادہ روایات بھی ہیں, آیات بھی ہیں, ذکر ہو سکتی ہیں. دوسرا مرحلہ, ولایت کہتے کسے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ, میں دنیا والوں کو کیا بتانا چاہتا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ کس چیز کا اعلان کر رہا ہوں میں؟ وہ ولایت جس کی وجہ سے ہم شیعہ ٹھہرے وہ ہے کیا؟ وہ ولایت جس کی وجہ سے ہم 1400 سال سے خون کے دریا سے گزرے ہیں, اس کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے, وہ ہے کیا؟ وہ ولایت جس کی وجہ سے جو صاحب ولایت تھے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں, یہ ولایت ہے کیا؟ جو رنج و محل لے کے آتی ہے, سختیاں اور مصیبتیں لے کے آتی ہے, امتحانات لے کے آتی ہے, فرعونوں کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہے, یزیدوں کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہے, یہ ولایت ہے کیا؟ جو بھی صاحب ولایت ہو جائے یہ ایسا درد ہے جو پھر انسان کو بے چین اور مضطرب رکھتا ہے, انسان کو قرار نہیں ملتا, بے قرار رہتا ہے, منجمد نہیں رہتا, متحرک رہتا ہے, خاموش نہیں رہتا, فریاد بلند کرتا ہے ظلم کے مقابلے میں, وہ زمین سے چپکا نہیں رہتا, ہجرت کرتا ہے خدا کے راستے میں, وہ سب کچھ فدا کرنے کو تیار ہوتا ہے, سولی چڑھ جاتا ہے, لیکن ذکر ولایت, یاد ولایت, نام ولایت اس کی زبان سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. یہ ہے کیا ولایت جس کی وجہ سے ہم شیعہ ٹھہرے, جس کی وجہ سے ہم تاریخ میں مظلوم ٹھہرے, جس کی وجہ سے تاریخ میں عظیم ترین ہجرت ہم نے کی, جلاوطن ہم ہوئے, تہ تیغ ہم ہوئے, دیواروں میں زندہ ہم چنے گئے, اور معصوم نے بھی کہا ہے من احب ان اہل البیت فلیستعد للبلاء, جو اہل بیت سے محبت کرے اسے امتحانات اور مصیبتوں کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ایک جگہ معصوم فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمل الا ملك مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبه بالایمان. معصوم فرماتے ہیں ہماری ولایت بڑی وزنی چیز ہے, بڑی وزنی, اس کا وزن یا خدا کا مقرب فرشتہ برداشت کر سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے, یا نبی مرسل, یا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے ذریعے امتحان لے لیا ہو. ان امرنا صعب مستصعب, ہماری ولایت بڑی سنگین چیز ہے, بڑی وزنی چیز ہے, کمزور لوگ, کمزور ایمان اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے. یہ ہے کیا جو اتنی وزنی ہے کہ معصوم کہتے ہیں اسے اٹھانے کے لیے, اس کا وزن اٹھانے کے لیے یا خدا کا مقرب فرشتہ ہو, یا نبی مرسل ہو, یا مضبوط ایمان رکھنے والا مومن ہو, میسم تمار کی طرح, حجر بن عدی کی طرح, ابو ذر غفاری کی طرح, عمار یاسر کی طرح, مالک اشتر کی طرح, مضبوط لوگ چاہیے ولایت کا وزن اٹھانے کے لیے. یہ ہے کیا؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ چاہتا ہوں. ولایت کا ایک معنی محبت ہے. محبت ولایت کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس نا ایک کلو علم ہو نا تو اسے سنبھالنے کے لیے ایک من عقل چاہیے. جو پڑھے محمد والے بندہ یہ آواز ضروری ہے کھول کے پڑھنا اس کو. جی علی صاحب مسجد والے سنے نا تو پتہ ہے مجلس ہو رہی ہے تو تم پڑھے محمد والے ہوں پر تو جو چاہتا ہوں. دیکھیے محبت ولایت کا ایک معنی محبت کیا گیا ہے. ولایت علی یعنی محبت علی, ولایت اہل بیت یعنی محبت اہل بیت. محبت اہل بیت ہر شریف انسان اہل بیت اور علی سے محبت کرتا ہے, ہر با ضمیر ان سے محبت کرتا ہے. جو بھی خوبیوں سے عشق کرتا ہے نا, فضیلتوں سے محبت کرتا ہے, وہ ان سے محبت کرتا ہے. شجاعت خوبصورت چیز ہے نا, لوگ بہادری سے محبت کرتے ہیں نا, بہادری کو کمال علی نے بخشا ہے, علم کو کمال انہوں نے دیا ہے, ہر فضیلت کو معراج انہوں نے بخشی ہے. لہذا علی اور اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن سے ہر شریف محبت کرتا ہے, ہر با ضمیر محبت کرتا ہے, بلا تفریق مذہب و ملت. ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, بڑے بڑے عیسائی رائٹرز ہیں جنہوں نے مولا علی کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں, بہترین کتابیں لکھی ہیں. مولا علی کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں, ڈاکٹر شبری شمیل جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا بہت بڑا استاد اور پروفیسر تھا, لبنانی تھا, جب مولا علی کی ذات کے سامنے آتا ہے تو کیا کہتا ہے, پکار اٹھتا ہے, الامام علی اعظم العظماء, علی تاریخ کے تمام عظیم ہستیوں میں عظیم تر ہے, علی وہ نسخہ مفردہ ہے, تنہا وجود ہے جو تاریخ نے نہ علی سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے گی. جب وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے علی اعظم العظماء, علی تمام عظیموں سے عظیم تر ہے, اس کے سامنے ارسطو بھی ہے, سقراط بھی ہے, افلاطون بھی ہے, انبیاء کی فہرست بھی ہے, آدم سے عیسیٰ تک تمام عظیم ہستیاں اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں. جب ان کو ایک طرف رکھتا ہے, مولا علی کو ایک طرف رکھتا ہے, پکار اٹھتا ہے, ان تمام عظیم ہستیوں سے عظیم تر علی ہے. علی سے ہر شریف محبت کرتا ہے, فضیلتوں کا عاشق علی سے محبت کرتا ہے, فضائل سے محبت کرنے والا علی سے محبت کرتا ہے. اگر عدالت فضیلت ہے تو علی عین عدل ہے, اگر علم فضیلت ہے علی عین علم ہے, علی عین شجاعت ہے, علی عین تسلیم و رضا و صبر ہے, تمام فضائل کا مجسم نمونہ علی کی ذات ہے. علی محبت ضروری ہے لیکن شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. علی سے ہندو بھی محبت کرتے ہیں, عیسائی بھی محبت کرتے ہیں. محبت پہلا قدم ہے. اگلا مرحلہ ولایت کا دوسرا معنی ہے ولایت تکوینی. ولی توجہ چاہتا ہوں یعنی تصرف کی طاقت رکھتا ہے اس دنیا میں, اس کائنات میں تصرف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ولی. قرآن مجید میں بہت زیادہ آیات ہیں, مثال دیتا ہوں آپ کو. تکوینی اثرات کسے کہتے ہیں؟ پڑھیے محمد والے محمد پر. دیکھیے تکوینی اثرات کیا ہوتے ہیں, تو تکوینی اثرات انہیں کہتے ہیں جو وجود رکھتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, مثلا آپ کو پیاس لگی ہے, آپ نے پانی پیا, تو پانی پینے کا تکوینی اثر کیا ہے کہ آپ کی پیاس, آپ سیراب ہو گئے, سیرابی کو وجود مل گیا. تکوینی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جس میں جو وجود رکھتے ہیں نا، سورج نکلا، دھوپ آئی، زمین کیا ہو گئی؟ گرم ہو گئی، آپ کا بدن بھی کیا ہو گیا؟ گرم ہو گیا، گرمی کو وجود مل گیا، تپش کو وجود مل گیا، یہ تکوینی اثرات ہے نا، تکوینی اثرات وجودی ہوتے ہیں. مثلا آپ کی روح جو ہے اس کو آپ کے بدن پر قدرت حاصل ہے، آپ کی روح چاہے تو آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، چاہے تو کھل جائے گی، آپ کی روح چاہے تو آپ کا ہاتھ اٹھ جائے گا، چاہے تو. یہ آپ کے روح کے تصرفات ہیں آپ کے بدن کے اوپر، ایسے ہی ہے نا، آپ کی روح چاہے گی تو آپ کی زبان حرکت میں آ جائے گی، توجہ چاہتا ہوں، آپ کی روح چاہے گی تو آپ کے قدم اٹھیں گے، یہ آپ کے روح کی حکومت ہے. کس کے اوپر؟ آپ کے بدن کے اوپر، آپ کی روح آپ کے بدن میں تصرف کرتی ہے، ایسے ہی ہے نا. اگر روح طاقتور ہو جائے، انسان ریاضت کرے، سیر و سلوک کے مراحل طے کرے، اگر کمزور روح ہو تو آپ کی زبان، جب روح چاہتی ہے اللہ اکبر تو فقط آپ کی زبان اللہ اکبر کہتی ہے، باقی بدن کا کوئی اور حصہ اللہ اکبر. لیکن اگر روح طاقتور ہو جائے نا تو آپ کا پورا وجود اللہ اکبر کہے گا، آپ کا پورا وجود بندگی اور عبادت میں ہوگا، آپ کا پورا وجود تسبیح خدا بجا لائے گا، فقط زبان نہیں. اور اگر روح اور طاقتور ہو جائے تو آپ کے ارادے اور روح کے ارادے کا اثر در و دیوار پر ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے علماء کے بارے میں ملتا ہے، مرحوم آیت اللہ کاشی اصفہانی، اصفہان میں ہمارے بہت بڑے عالم تھے، ہمارے بزرگ علماء کے استاد بھی ہیں، ان کے بارے میں معروف ہے کہ جب وہ سبحان اللہ کہتے تھے عبادت کے دوران تو در و دیوار بھی سبحان اللہ کہتے تھے، جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو درخت بھی رکوع میں چلے جاتے تھے. یہ ان کے ارادے کے، روح کے تکوینی اثرات ہیں. جتنی روح طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اس کا اثر اور حکومت کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ سفر عبادت کے ذریعے ہے، سیر و سلوک کے ذریعے ہے، عبودیت کی شکل میں جب انسان سفر کرتا ہے، اب بنتا ہے خدا کا، بندگی بجا لاتا ہے، یعنی اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے بجا لاتا ہے، بولتا ہے تو خدا کے لیے، خاموش ہوتا ہے تو خدا کے لیے، چلتا ہے تو خدا کے لیے، بیٹھتا ہے تو خدا کے لیے، دوستی اور دشمنی کرتا ہے تو خدا کے لیے، ہر عمل میں خدا ہے، یہ ہے عبادت، یہ سیر و سلوک. اس سفر کے نتیجے میں انسان کی روح قوی ہوتی ہے، حجاب ہٹتے ہیں، اس کے روح کی حکومت فقط اس کے بدن پر نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں پر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ولایت کا، حکومت اور تصرف کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لہذا جتنا جتنا انسان خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی حکومت کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں. اب دیکھیے قرآن مجید میں، قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نبی نے اپنے حواریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین لے آئے؟ قال عفریت من الجن، عفریت جن نے کہا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو میں لے آتا ہوں، کہانی اس سے بھی جلدی لانا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب، انا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے لے آتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یعنی جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس میں اتنی طاقت تھی، تخت بلقیس یمن میں تھا، اس نے کیا کہا، پلک جھپکنے سے پہلے فلسطین لے آؤں گا. قرآن کی آیت ہے، یعنی ود ان نو ٹائم میں ارادہ کروں گا وہ آ جائے گا. پلک جھپکنے سے پہلے کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ہی ارادہ کروں گا تخت آ جائے گا. اس کا مطلب ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کی زمین پر بھی حکومت ہوتی ہے اور زمان پر بھی حکومت ہوتی ہے. جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک وہ لے آیا, یہاں ایک سوال کروں گا حضرت سلیمان نبی سے, اے اللہ کے نبی آپ خود صاحب اسم اعظم ہیں, یہ کام آپ خود کیوں نہیں کر لیتے, حواریوں سے کیوں کہتے ہیں؟ بعید نہیں یہ جواب دیں, میں دنیا والوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی کا وسیع کس مقام کا مالک ہوتا ہے. اگر سلیمان نبی کا وسیع ارادہ کرے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے فلسطین آ جائے تو خاتم الانبیاء کا وسیع کس مقام کا مالک ہوگا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں نعرہ لگانا بدعت ہے, ضرور پڑے محمد والے ہوں گے. توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں روایت بھی ہے کہ مجالس کی زینت ہے ذکر علی. میں قصدن مولا کا ذکر کرتا ہوں, کیوں؟ مولا کا نام مٹانا, مولا کے فضائل چھپانا صدیوں ظالم اس خیانت کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ مولا کا نام مٹ جائے, چھپ جائے. لہذا ہمارے آئمہ نے بھی تاکید کی ہے مولا کے فضائل اور مناقب بیان کرنا, ضرور پڑے محمد والے ہوں گے. تو کہتے کال علی علی کل تلا بل العلا بعلی علی. لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے, میں کہتا ہوں ہرگز علی بلند نہیں بلکہ بلندیاں ہیں جو علی کے ذریعے بلند ہیں. تو تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین لے آیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, اور مفسرین نے لکھا اس آیت کے ذیل میں کل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے نبی ان سے کہہ دے تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اور رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, چونکہ اللہ وہ ہے جو کتاب نازل کرنے والا ہے, رسالت نازل کرنے والا ہے, رسالت دینے اور بھیجنے والا ہے. ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, وہ گواہی دے سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. علماء نے لکھا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ علی کی ذات ہے. میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا علی کے علم میں اور آصف کے علم میں کیا نسبت ہے؟ امام نے فرمایا جو قطرے اور سمندر میں ہے. آصف کے پاس علم کتاب کا ایک قطرہ تھا, علی سمندر ہے, بحر ہے علم کتاب کا. جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے فلسطین لے آئے تو تعجب نہیں. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو وہ ارادہ کرے تو چاہے مشرق کو مغرب بنا دے, مغرب کو مشرق بنا دے, شمال کو جنوب بنا دے, ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے, چاند کو دو ٹکڑے کر دے, تعجب نہیں کرنا چاہیے. جو جاتا ہوں تعجب نہیں کرنا چاہیے, یہ پوری کتاب کا علم ہے. یہ ہے اس روح میں کتنی وسعت ہوگی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی روح کی وسعت بھی بڑھتی. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اگر جو یہاں بہت ہی یعنی دلچسپ نکات ہیں لیکن وقت نہیں ہے. جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی روح کی وسعت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جو کتاب کا احاطہ ہے نا, جتنی کتاب وسیع ہے نا اتنا ہی صاحب علم کتاب بھی اس کی روح انہی وسعتوں کی مالک ہے. اسی لیے ولی یعنی اس کائنات میں ید اللہ, اللہ کی قدرت کا مظہر کامل اکمل اور تام اور اتم, اللہ کے اسم علیم کا مظہر کامل اکمل اور تام اور اتم, اللہ کی قدرت کا مظہر کامل اکمل اور تام اور اتم. سورج میں بھی اللہ کی قدرت ہے نا, سورج میں پاور ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ ناقص مظہر ہے. اللہ کی قدرت کا ظہور کامل ولی میں ہے, علی میں ہے.
نعرہ
زیادہ نعرے لگائیں, ضرور پڑے محمد والے ہم پر. اچھا اب دیکھیے, یہ ولایت تکوینی یعنی حکومت ہے, ایسی حکومت جس میں تصرف کرتا ہے ولی اس کائنات کے اندر, تصرف کرتا ہے دلوں میں, تصرف کرتا ہے باطن کو پاک بنا دیتا ہے ایک ارادے سے. اس کائنات کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے, وہ مظہر قدرت خدا ہے. پوری کائنات میں جو چاہے وہ کرے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد ایت اللہ جوادی عامری ارشاد فرماتے ہیں جو اثر اللہ کی کن میں ہے نا وہی اثر علی کی بسم اللہ میں ہے. اللہ کا اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے, اس کا فعل اللہ کا فعل ہے. وما رمائت اذ رمائت لیکن اللہ رما, یہ کنکریاں تو نے ماری اللہ نے ماری ہے. یہ اللہ کی قدرت کا مظہر کامل اکمل اور تام اور اتم ہے. یہ واسطہ فیض ہے, خدا سے براہ راست فیض ولی لیتا ہے پھر ساری کائنات میں اس کی عادلانہ تقسیم کرتا ہے. یہ ولایت تکوینی ہے, ولایت باطنی ہے, یقیناً معصوم کو حاصل ہے. اس کو طاہر القادری صاحب بھی مانتے ہیں, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. ہمارا ایمان ہے کہ ائمہ معصومین کو, یہ انسان کامل ان کو یہ ولایت حاصل ہے, انبیاء کو حاصل ہے, عیسیٰ کو حاصل تھی. عیسیٰ مردے کو زندہ کرتا تھا, نابینا کو بینا کرتا تھا, مٹی سے پرندے کو پیدا کرتا تھا, خلق کرتا تھا, بناتا تھا. ایسے ہی نہیں قرآن کہتا ہے نا, یہ ولایت حاصل ہے معصوم کو. اس پر ہمارا ایمان ہے, لیکن شیعہ ہونے کے لیے اس پر ایمان کافی نہیں ہے. علی صاحب فضائل ہے, صاحب کمالات ہے, اللہ کے اسماء حسنہ کا مظہر کامل و اکمل و تام و رتم, تجلی تام, جلوہ تام ہے اللہ کے اسماء حسنہ کا. وہ اسم اعظم خدا ہے, کوئی شک نہیں. وہ انسان کامل ہے, وہ واسطہ فیض ہے, وہ آیت کبرا ہے اس خالق کائنات کی, وہ آیت اکبر ہے. اللہ کی سب سے بڑی آیت علی ہے. آدم سے عیسیٰ تک ہم نبی کے مقابلے میں, علی نفس رسول ہے, جان رسول ہے. کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. البتہ یہ 12 یہ 14 ان کی حقیقت ایک ہے. درود پڑھیے محمد والے ہم پر. مقام نبوت اور امامت میں اختلاف ہے, مقام ولایت میں وحدت ہے. درود پڑھیے محمد والے ہم پر. اس پر ایمان ہے ہمارا, لیکن شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. ترل القادری صاحب مانتے ہیں، ہمارے جتنے بھی صوفیہ ہے عرفا ہے اس کو ولایت باطنی کہتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اپنے تمام عرفا کے سلسلے جا کے مولا علی تک پہنچاتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے ولایت کا، جہاں ہمارے ساتھ اہل سنت، پہلے میں غیر مسلم بھی شامل تھے، یہاں تک ہمارے ساتھ اہل سنت بھائی بھی شامل ہیں. ہمارے بریلوی بھائی جو صوفیہ تصوف اور عرفان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. تیسرا ہے ولایت کا مرحلہ، وہ ہے ولایت تشریعی. توجہ چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے ہم شیعہ ٹھہرے ہیں، اگر اس پر ایمان نہ ہو تو انسان شیعہ نہیں رہتا. وہ کیا ہے ولایت تشریعی؟ میں نے اس گفتگو تک پہنچنے کے لیے اتنی محنت کی ہے. ولایت تشریعی وہ کیا ہے؟ ولایت تشریعی سادہ لفظوں میں بیان کروں، یعنی ہدایت کا ایک کامل اور جامع نظام، سسٹم، جو انسان کو ہر قسم کے شرک سے بچاتا ہے، مواحد بناتا ہے. جس طرح سے علی باب مدینہ العلم ہے، اسی طرح سے علی کی ولایت باب ولایت اللہ ہے. اللہ کی ولایت کا دروازہ علی کی ولایت ہے. یہ مواحد بناتی ہے، ہر قسم کے شرک سے نجات دیتی ہے، پاکیزگی اور طہارت دیتی ہے. یہ ولایت یہ ہے کیا؟ یہ وہ ولایت ہے. اگر اس کے محور پر، مرکز بنا کر ہم جمع ہو جائیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہم بن سکتے ہیں، اور اس زمین کے ہر خیبر کو ہم فتح کر سکتے ہیں. یہ ولایت ہے کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، وقت زیادہ تو نہیں گزرا نا. ایسا درود پڑھیے محمد والے ہم پر. میں نے تھوڑا ہی کل بھی پڑھنی ہے، کل آپ نہیں ہے تو نہیں ہے. درود پڑھیے محمد والے ہم پر. آج تو آپ پھنس گئے ہوئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ولایت تشریعی یہ ہے کیا جس کا اعلان میں کرتا ہوں، اشہد ان علی ولی اللہ کہتا ہوں، جس پر اگر ایمان نہ ہو تو میں شیعہ نہیں رہتا، اس کی وجہ سے میں شیعہ ہوں، اسی کا اعلان کرتا ہوں، اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اگرچہ مولائی بھی ہوں، مودت بھی رکھتا ہوں علی سے، انہیں واسطہ فیض بھی سمجھتا ہوں، پوری کائنات میں اللہ کی قدرت کا مظہر کامل بھی سمجھتا ہوں، ساری کائنات تک جو فیض جاتا ہے وہ اللہ سے ولی براہ راست لیتا ہے، ساری کائنات میں عادلانہ تقسیم کرتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں. یہ امام خمینی نے اپنی کتاب انسان کامل یا اس طرح کی کتب امام نے بیان کی ہیں، جو عرفانی کتب امام خمینی کی اور علامہ طباطبائی کی، استاد جوادی عاملی کی. تیسرا ہے ولایت تشریعی. توجہ جاتا ہوں، یہ کیا ہے جس کا اعلان غدیر میں ہوا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یعنی غور سے سننا، دین بھی علی کا، حکومت بھی علی، دین بھی علی سے لینا ہے، حکومت بھی علی کی ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس کو ذرا اور کھولتا ہوں. لہذا جو ولایت تکوینی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، وہ ایک ایسا بلند مقام ہے، اس تک پہنچنے کے لیے علی بننا پڑتا ہے، صاحب علم کتاب بننا پڑتا ہے، وہ کوئی غصب نہیں کر سکتا. لیکن ولایت تشریح غصب ہو سکتی ہے، چھینی جا سکتی ہے، ممکن ہے دین کہیں اور سے لے انسان، حکومت کسی اور کی مان لے. ہمارا امتحان اسی ولایت میں ہے کہ بہت سے لوگوں نے علی سے دین نہیں لیا، بہت سے لوگوں نے علی کی حکومت کو نہیں مانا. دین بھی علی کا، اور حکومت بھی علی کی. حکومت میں پانچ چیزیں کم از کم ہوتی ہیں، سیاست، معیشت، سماجیات، اجتماعیت، سوشل پرنسپلز، قانون، اخلاق کا نظام اور تعلیم و تربیت. دین بھی علی کا، سیاست بھی علی کی، اقتصادیات بھی علی کے، سوشل پرنسپلز بھی علی کے، قانون بھی علی کا، اخلاقی نظام بھی علی کا، تعلیم و تربیت کے اصول بھی علی کے. جب میں کہتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سیکولر نہیں ہوں، میں لبرل نہیں ہوں، میں سوشلسٹ نہیں ہوں، میں کمیونسٹ نہیں ہوں، میں قوم پرست اور نیشنلسٹ نہیں ہوں، میں ولایت کا ماننے والا ہوں. ولایت کا میرا دین بھی علی کا، سیاست بھی علی کی، اقتصاد بھی علی کا، قانون بھی علی کا، اخلاقی نظام بھی علی کا، تعلیم و تربیت کے اصول بھی علی کے. دیکھا آپ نے، دین اور حکومت. جب کہتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ، یعنی دین بھی علی کا اور حکومتی نظام بھی کون سا؟ علی کا. سقیفے کا نہیں، بنو امیہ کا نہیں، بنو عباس کا نہیں، فرعونوں کا نہیں، یزیدوں کا نہیں، عباسیوں کا نہیں، علی کا، علی کا نظام. یہ امتحان ہے ہمارا، اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیا گیا ہے. دین اور حکومت علی کی ہے، علی باب مدینۃ العلم ہے. یہ وہ دروازہ ہے کہ اگر اس پہ سر جھکا دیں، ہزار دروازوں سے بے نیاز ہو جائیں گے. سیاست علی کی، نہ امیر شام کی. آپ مجھے بتائیں نا، میں کوشچن کر دو، پڑھے لکھے لوگ ہیں، علی کا پولیٹیکل کنسپٹ کیا ہے، پولیٹیکل ویژن کیا ہے، پولیٹیکل فلسفی کیا ہے، پولیٹیکل پرنسپلز کیا ہے، ایتھکس کیا ہے، مورلز کیا ہے، ہمیں پتا ہے؟ نہیں نا پتا ہمیں. جب میں کہتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا علی کے سیاسی اصولوں کو مانتا ہوں، علی کے سیاسی فلسفے کو مانتا ہوں، علی کے اخلاقی پولیٹکس سیاسی اخلاقیات کو مانتا ہوں، علی کی تعلیمات کو مانتا ہوں. علی پاور کی تعریف کیا ہے، طاقت کسے کہتے ہیں، لیگل پاور کون سی ہے، ان لیگل پاور کون سی ہے، کس کو حق ہے کہ وہ سیاسی طاقت رکھے، کسے حق نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پاور کا حامل ہو. یہ علی نے بتایا ہے ہمیں، ہم اسے مانیں گے جسے علی نے اجازت دی ہے. آپ بتائیں نا، ہم فقط فقہی شیعہ ہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، سورج جب غروب ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو روزہ کھولتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی کہاں ہیں؟ کیا سیاسی طور پر علی کے ساتھ ہیں؟ ہم مولا علی کے پیچھے کھڑے ہیں، علی سے سیکھتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے دوستو. لہذا جب پولیٹیکلی نماز میں ہم اکٹھے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے میں اکٹھے ہیں، سیاست میں اکٹھے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ ہم تقسیم ہو جاتے ہیں، علی کے ماننے والے ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں. جب ولایت سے دور ہو جائیں گے تو دنیا کی فرعونی قوتیں تمہیں بانٹ دے گی، ٹکڑوں میں تقسیم کر کے کمزور کر دیں گی تمہیں. تمہاری طاقت ختم کر دیں گے وہ. لیکن جب ولایت کے محور پر اکٹھے ہو جاؤ گے، طاقت بن جاؤ گے. پاکستان میں اب 5 کروڑ شیعہ ہیں، کوئی اس پارٹی میں، کوئی اس پارٹی میں، کوئی اس پارٹی میں، کوئی اس پارٹی میں، تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ اس تقسیم سے ہم طاقتور ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں؟ ہمیں کوئی اور نہیں کرتا، ہم مارے جائیں قتل ہو، ہمارے اتنے بڑے بڑے دشمن ہیں، اگر ہمارے پاس، اگر ہم مولا علی کی ولایت کے محور پر اکٹھے ہو جائیں، اسے مرکز مان کے جمع ہو جائیں، پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہم بن سکتے ہیں، پھر مولا مدد بھی کریں گے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، لبنان میں 12 لاکھ شیعہ ہیں، جب ولایت کے محور پر جمع نہیں تھے، کوئی عیسائیوں کی پارٹی میں، کوئی دروزوں کی پارٹی میں، کوئی کس نیشنلسٹ پارٹی میں، کوئی کمیونسٹ پارٹی میں، کس پارٹی میں، تقسیم تھے، انہیں ہر کوئی مارتا تھا، ان کی ناموس بازاروں میں بکتی تھی، کمزور ترین قوم وہ تھے، سویپر کا کام ان سے لیا جاتا تھا، لیکن جب وہ حزب اللہ کی شکل میں ولایت کو مرکز مان کر اس کے جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، تو دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن گئے، اس خطے کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ وہ اسرائیل جس کا نام لینے سے لوگ ڈرتے تھے، خوفزدہ ہوتے تھے، حکمرانوں کو اپنے ایوانوں میں، گھروں میں نیند نہیں آتی تھی، اس اسرائیل کے روب اور ہیبت کو حزب اللہ نے توڑا، سیا یہ نہیں ہے؟ جب وہ 12 لاکھ ہے، ٹوٹل تعداد ان کی 12 لاکھ ہے، اسرائیل کو شکست دی لبنان میں، شام میں دنیا کے 83 ممالک کے دہشت گردوں کو شکست دی ہے، جس میں سعودیہ بھی ہے، قطر بھی ہے، ترکی بھی ہے، کویت بھی ہے، امارات بھی ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، پورا یورپ ہے، بنگلہ دیش کے دہشت گرد، افغانستان، پاکستان، ہر جگہ سے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں۔ دنیا کے 83 ممالک کے دہشت گردوں کو شکست دی ہے، کس نے؟ 12 لاکھ نے، جن کی کل آبادی 12 لاکھ ہے۔ امریکی فتنوں کو وہاں شکست، سعودی فتنوں کو وہاں شکست، اسرائیلی فتنوں کو وہاں شکست، شیطان کی ہر سازش کو وہاں ناکام بنایا جا رہا ہے۔ ولایت وہ نور بصیرت دیتی ہے کہ انسان شیطان کتنی نقاب پہن کے کیوں نہ آ جائے، اسے پہچان لیتا ہے۔ پھر ولی جب آپ تیاری کریں تو ولی مدد کو آتا ہے، میں نے پہلے بھی مجالس میں کہا ہے، مجھے خود حزب اللہ کے دوستوں نے بتایا کہ جب 2006 کی جنگ میں ہم پر مشکل گھڑی آتی تھی، ایک مجاہد خود کہتا ہے، میں نے ایک دفعہ کیا دیکھا، میں میزائل فائر کرنے کے لیے باہر نکلا، مجھے اسرائیلی جہاز نے دیکھ لیا، مجھے یقین ہو گیا اب میں نہیں بچتا، اس نے میری طرف میزائل فائر کیا، آتے ہوئے میزائل کو بے اختیار دیکھ کر، بے اختیار 3 مرتبہ میرے منہ سے نکلا، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ میں نے کیا دیکھا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے آتے ہوئے میزائل کو 2 ہاتھوں میں لے کر 2 ٹکڑے کر کے پرے پھینکا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں میری مدد کرنے والے؟ انہوں نے کہا کیا تو نے مجھے بھی پکارا نہیں تھا؟ عدالت آپ کی میراث ہے، وفا آپ کی میراث ہے، حیا اور پاک دامنی آپ کی میراث ہے، شجاعت اور بہادری آپ کی میراث ہے، غیرت اور حمیت آپ کی میراث ہے، تمام فضیلتیں آپ کی میراث ہیں، آزادی اور حریت آپ کی میراث ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو معاشرے میں وفا مر چکی ہوتی، حیا مٹ چکی ہوتی، غیرت کا نام و نشان نہ ہوتا، سچائی کا کہیں پتہ نہ ہوتا، تمام فضیلتیں ختم ہو چکی ہوتی، اور ہر طرف یزیدیت کا سم نکاتل پورے معاشرے کو ختم کر چکا ہوتا۔ آپ ہیں جو مسیحائی کرتے رہے ہیں، تمام فضیلتوں کے وارث آپ ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی اگر معاشرے کو ظلم کی غلامی سے نجات دلائیں گے تو آپ، وفا کا رزق بانٹیں گے تو آپ، بزدلی ختم کر کے شجاعت کی خیرات تقسیم کریں گے تو آپ، حوصلے آپ دیں گے، عزت آپ دیں گے، غیرت آپ دیں گے، اور معاشرے کو ظلم کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار آپ بنائیں گے۔ آپ کی ایک عظیم ذمہ داری ہے، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ کا تعلق نظام ولایت اور امامت سے، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ لہذا ہمیں تیاری کرنی ہے، ولایت یعنی دین اور حکومت کی عبادت کا نام، دین اور سیاست کی عبادت کا نام، دین اور معیشت کی عبادت کا نام، دین اور سماجی اصولوں کی عبادت کا نام، دین اور قانون کی عبادت کا نام، دین اور اخلاق کی عبادت کا نام، دین اور تعلیم و تربیت کی عبادت کا نام، یہ ہے ولایت۔ لہذا میں تمام دنیاوی ولایتوں سے نجات پانی ہوگی، ہمیں مولا علی کے پیچھے، اہل بیت کے پیچھے آنا پڑے گا، درود پڑے محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیے جب اس ولایت کا، اب سمجھ آئیے آپ کو کیوں سیدہ کونین شہیدہ ہو گئی، انہوں نے دین اور سیاست کی جدائی کو قبول نہیں کیا، دین اور سیاست کی جدائی کو قبول، دین اور حکومت کی جدائی کو قبول نہیں کیا۔ یہ جنگ ہے دوستو، ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید اس لیے ہوئے ہیں، وہ دین اور حکومت کی جدائی کو قبول نہیں کرے، وہ خود ولایت کے مالک تھے، جہاں دین بھی تھا اور حکومت بھی تھی، اسی لیے جو بھی ان کے مقابلے میں آیا وہ غاسق تھا۔ ٹکراؤ کہاں سے شروع ہوا؟ غدیر میں دین اور حکومت اکٹھے ہیں، مقابلے میں جو سسٹم آیا وہ دین اور حکومت کو جدا کر رہا تھا۔ یہ تشیع، تشیع یعنی دین اور حکومت کے لیے، دین اور حکومت کی وحدت کے لیے لڑنے والا، اور تشیع کے مقابلے میں جو دین اور حکومت کو جدا کرنے والے۔ یزیدیت نیچرل نتیجہ تھا، فطری نتیجہ تھا دین اور حکومت کی جدائی کا، دین اور سیاست کی جدائی کا۔ تشیع ہے ہی دین اور حکومت کی عبادت کا نام، یہی ولایت ہے۔ کیوں ہمارے ائمہ کو شہید کیا گیا؟ کیوں انہیں 14-14 سال زندانوں میں ڈالا گیا؟ کیوں ہمارا امام 25 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا؟ ان پر اقتصادی پابندیاں، سیاسی پابندیاں، اجتماعی پابندیاں، انہیں نظر بند رکھنا، لوگوں سے نہ ملے، ممبروں پر ان کے خلاف سب و شتم کروانا، سوسائٹی میں آئسولیٹ کرنا، تنہا کرنا، انہیں کمزور کرنا، کیونکہ حکمرانوں کو ڈر تھا ان سے۔ ولایت یعنی دین اور حکومت کی عبادت کا نام، جو بھی دین اور حکومت، دین اور سیاست، دین و معیشت، دین و اخلاق، دین و قانون، دین و تعلیم و تربیت میں جدائی کرتا ہے وہ ولایت سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں نا، اب پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کیا یہ دین اور سیاست کی اور دین اور حکومت کی عبادت کی قائل ہیں؟ وہی مولا علی کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہیں؟ نہیں ہے۔ شیعہ سیکولر ہو ہی نہیں سکتا، سیکولر ضد ہے ولایت کی، ضد ہے سیکولرزم، یعنی دین اور حکومت جدا ہے۔ شیعہ سیکولر نہیں ہو سکتا، شیعہ لبرل نہیں ہو سکتا، کمیونسٹ نہیں ہو سکتا، نیشنلسٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا امام علی سیکولر نہیں تھا، لبرل نہیں تھا، کمیونسٹ نہیں تھا، سوشلسٹ نہیں تھا، وہ عرب قوم پرست نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، ولی۔ ضروری ہے اس واپسی غدیر کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، ہمیں دین اور حکومت کی عبادت کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ تشیع کی اپرائزنگ کا زمانہ ہے۔ آج دنیا میں شیطانی قوتوں کو ہر محاذ پر ہم شکست دے رہے ہیں۔ پاکستان ہمارا مورچہ ہے، یہاں امن کے دشمنوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، انسانیت کے دشمنوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، آزادی کے دشمنوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، ان دہشت گردوں اور قاتلوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ان کا مقابلہ۔ ہم ہیں جن کے اندر صبر و ہمت اور حوصلہ کربلا سے آیا ہے. ہمیں منظم ہونا ہوگا, اکٹھا ہونا ہوگا, طاقتور بننا ہوگا تاکہ اس عظیم فریضے کو انجام دیں, اس وطن کو, اس مادر وطن کو, اہل وطن کو اس عصر کی یزیدیت سے محفوظ کریں. ہم بچائیں گے, ہم طاقتور ہوں گے, ظلم نہیں کریں گے کبھی بھی. اور ہم طاقتور نہ ہوئے تو یہاں امن نہیں آئے گا, اور ہم طاقتور ہوں گے تو ظلم نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عادلوں کو امام مانا ہے, کسی ظالم کو امام نہیں مانا ہے. آپ نے راولپنڈی میں دیکھا ان یزیدی قوتوں نے کتنا جھوٹ بولا, ان سب کا جھوٹ ٹی وی پر نہیں آیا. اتنے بچے ذبح کر دیے گئے, گلے کاٹ دیے گئے, قتل و غارت گری کی گئی, ان جھوٹوں کو شرم نہیں آتی. کاش ٹی وی پہ آ کے معافی مانگتے یہ کہ بڑے بڑے ملا ان کے پروپیگنڈا کیا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے سافٹ وار ہوتی ہے, سرد جنگ ہوتی ہے. ایک واقعہ رونما کیا جائے, اس کے بعد اس واقعے کی تشہیر کی جائے, اس تشہیر کے بعد مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائے. اس کے تین فیز ہوتے ہیں, پہلے ایک واقعے کو وجود دینا, اس کے بعد اس کی تشہیر کرنا, اور اس کے بعد پھر مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنا. یہ واقعہ رونما ہوا, تشہیر کی گئی اس کی, ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنانے کے لیے, ہماری زداری کو روکنے کے لیے, مکتب تشیعوں کے مظلوموں کا امیج خراب کرنے کے لیے, انہیں تنہا کرنے کے لیے, انہیں کمزور کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے, آئسولیٹ کرنے کے لیے, عزاداری کو محدود کرنے کے لیے, ذکر حسین کو محدود کرنے کے لیے.
زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد.
یہ 40 دن سائیکولوجیکل وار تھی, جنگ تھی, میڈیا کی جنگ تھی, عاشور کے دن سے لے کر شام سے لے کر. ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت یزیدی قوتیں میدان میں اتری تھی, دہشت گردوں کی حامی قوتیں اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر ابرا کی طرح یہ آئے تھے. جس طرح سے کل کا ابرا خانہ خدا کو ڈھانے آیا تھا, آج ابرا کی نسل پورا لاؤ لشکر لے کر اسی عبد المطلب کے اولاد سے تعلق رکھنے والے سید الشہداء کے ذکر کو مٹانے چلی تھی. پورا لاؤ لشکر لے کے آئے تھے, دندناتے پھرتے تھے جیسے مست ہاتھی ہوتا ہے, ایسے بولتے تھے. یہ 40 دن میڈیا وار تھی, جنگ تھی, سائیکولوجیکل وار تھی. الحمدللہ مومنین کی یونٹی اور وحدت نے, مومنوں کے حوصلے نے اس عصر کی یزید کی نسل کو شکست فاش دی. کرفیو میں, کرفیو لگا ہوا تھا, مجھے جب پتا چلا, چونکہ میں لاہور محرم پڑھ رہا تھا, وہاں شام غریباں کے بعد میں وہاں سے نکلا تھا, جب وہاں پہنچے 11 محرم کی شام تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ امام بار گئے ہماری جری ہے. میڈیا نے بالکل بلیک آؤٹ کیا ہر چیز کو. ہمیں پتا چلا, ہم رات کرفیو میں چلے گئے, جلی امام بارگاہوں کو دیکھا, علم جلے ہوئے دیکھے, قرآن جلے ہوئے دیکھے, آل محمد علیہ بیت کے نام جلے ہوئے دیکھے, ذوالجناح تک کو انہوں نے جلا کے راہ کر دیا تھا آگ لگائی تھی. جس چیز کی نسبت حسین سے تھی, وہ کپڑا تھا, وہ لکڑی تھی, وہ گھر تھا, وہ دروازہ تھا, یا وہ ذوالجناح تھی, اسے انہوں نے جلا دیا تھا. عبرتیں بھی ہوتی ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ امام بارگاہوں کے متولی تھے, انہوں نے امام بارگاہوں کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا تھا. کاش 2-4 بندے شہید ہو جاتے اپنی امام بارگاہوں اور مقدسات کی حفاظت کرتے ہوئے. جہاں رجسٹر ہوئی وہاں سے یہ بھاگے, ایک بندہ بھی جہاں تھا نا رجسٹر کرنے والا اور مقابلہ کرنے والا, یہ وہاں سے بھاگے ہیں, ایک بندہ بھی جہاں تھا. بہرحال خوف انہوں نے پیدا کیا, خوف کی فضا پیدا کی, پولیس اس طرح سے ان ہو گئی, لوگوں کے گھروں میں گھسنا شروع ہو گئی, چادر و چادرواری کا تقدس پر بات کیا جانے لگا تاکہ ہراسمنٹ کریٹ کرے، خوف ہراس پیدا کرے اور ہماری زرداری کا جلوس روک دے. الحمدللہ ہماری ان ماؤں بہنوں کو میں کتنا شکریہ ادا کروں. شاید ہی کوئی پنڈی شہر کی ہماری ماں بہن بیٹی گھر میں رہی ہو، انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم ثانیہ زہرا کی کنیزیں ہیں، کربلا نہیں تھی تو آج آئیں گی، ہم بی بی کے عزاداری میں آئیں گی. اور تاریخ راولپنڈی میں اتنی خواتین کبھی عزاداری کی جلوسوں میں نہیں آئی ہوں گی. اس طرح سے مرد ایک انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو اپنے سیلاب میں یزیدیت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے گیا. نہ فضل الرحمان نظر آیا، نہ سمع الحق نظر آیا، نہ نعیم نظر آیا، نہ جلندری نظر آیا، نہ کوئی نظر آیا. ہر ایک اس طرح چھپ کے بیٹھ گیا جیسے خیبر کے یہودی چھپ گئے تھے. لہذا آپ کی 40 دن کی یونٹی نے، 40 دن کی بیداری نے ایک بہت بڑی سازش کو ناکام کیا. اگر ہم ولایت کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں، 5 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہیں، ہم ہر مظلوم کی پناہ گاہ بن سکتے ہیں. ہر مظلوم کی ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، ہمیں ادھر ادھر سے نکلنا ہوگا، ولایت کے پرچم تلے اکٹھا ہونا ہوگا. اصل ولایت ہے، ہم اصل نہیں ہیں. آخری جملے ضرور پڑھیے محمد والے محمد. یہ اگر جملہ نہ کہوں تو میری گفتگو ناقص رہ جائے گی. میرا کوشچن ہے آپ سے، ہم غیبت کبرا کے زمانے میں ہیں جہاں امام زمانہ غیبت کبرا میں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ امام زمانہ تک براہ راست رسائی نہیں ہے. جیسا کہ اضطراری حالت میں آپ نماز میں ہوں، پانی سے وضو نہ کر سکیں یا پانی میسر نہ ہو، اضطرار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بدلے میں تیمم کرتے ہیں، مٹی سے طہارت حاصل کر لیتے ہیں. کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھے تو بدل اس کا کیا ہے؟ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے، کیونکہ بیٹھنا کھڑے ہونے کے قریب ہے، بدل وہ ہوتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے. بول کے نہ کر سے نماز پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھے. میرا ایک سوال ہے، غیبت کبرا میں جب امام زمانہ غیبت کبرا میں ہے تو کون سا ایسا سسٹم ہے جو ہمیں امام کے قریب رکھ سکتا ہے بدل کے طور پر اضطراری حالت میں؟ ایک ایسا سسٹم چاہیے نا جو ہمیں امامت کے قریب رکھے، ایسے ہے یا نہیں؟ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے بعد کوئی سسٹم نہیں دیکھے گئے، ہمیں سقیفے کی ضرورت ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا؟ کیا 12 امام اپنے بعد کوئی سسٹم نہیں دیکھے گئے؟ یقیناً دیکھے گئے ہیں. سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو امامت کے سسٹم کے، ولایت کے سسٹم کے قریب رکھے، ایسے ہی ہے نا؟ اس سے دور نہ ہونے دے. اب میرا سوال ہے، کیا لبرل ڈیموکریٹک سسٹم ہمیں امامت اور ولایت کے قریب رکھتا ہے؟ امریکہ اور یورپ کا دیا ہوا لبرل ڈیموکریٹک سسٹم، کمیونزم، سوشلزم، نیشنلزم، یہ قریب رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. کیا اگر انسان لبرل ڈیموکریٹ ہو جائے، سیکولر لبرل ہو جائے، کمیونسٹ سوشلسٹ ہو جائے، نیشنلسٹ اور قوم پرست ہو جائے، امامت اور امام کے قریب ہو جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے؟ کیا اس سسٹم میں جا کر انسان کامل اور امام معصوم کے ساتھ رہنے کے آداب سیکھ لیتا ہے؟ کیا یہ ایسا مکتب ہے سیکولرزم لبرلزم کہ وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو آداب سکھائے جائیں گے کہ انسان کامل اور امام معصوم کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ خدا اور اہل بیت سے دور کرنے والے ہیں. لہذا غیبت کبرا میں جو سسٹم امام زمانہ کے قریب رکھتا ہے، عمران خان صاحب کی لیڈرشپ امام زمانہ کے قریب نہیں رکھتی، بھائی صاحب کی لیڈرشپ امام زمانہ کے قریب، میاں صاحب کی قیادت امام زمانہ کے قریب، زرداری صاحب کی امام زمانہ کے قریب نہیں رکھتی. ہمیں اپنے امام کے قریب رہنا ہے، ہر حال میں دور نہیں ہونا ہے ان سے. ہمیں امام کے قریب رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے سسٹم میں جائیں گے جو امام کے قریب رکھے، ایسی قیادت کے قریب جائیں گے جو امام کے قریب رکھے. امام کے قریب جو قیادت اور سسٹم ہمیں ہر حال میں رکھتا ہے، مکتب تشیع میں، اسے ولایت فقیہ کہتے ہیں. فقیہ کی قیادت، فقیہ کی لیڈرشپ اور فقیہ کی حکومت. فقیہ کی حکومت امام کی حکومت کا بدل ہے. ڈیوڈ کیمرون کی حکومت امام کی حکومت کا بدل نہیں ہے. میاں صاحب کی حکومت امام کی حکومت کا بدل نہیں ہے. شہنشاہ ایران کی حکومت امام کی حکومت کا بدل نہیں ہے. اس کی قیادت امام کی قیادت کا بدل نہیں ہے. وہ امام کے قریب نہیں رکھتا، شیطانوں کے قریب کرتا ہے. لہذا غیبت کبریٰ میں وہ نظام جو امامت کے قریب رکھتا ہے، اسے مرجعیت اور فقیہ کی قیادت اور رہبری کا نظام کہتے ہیں، فقاہت کا نظام کہتے ہیں. یہ امام کے قریب رکھتا ہے. غیبت کبریٰ میں ہماری پولیٹیکل سائنس کا نام ہے ولایت فقیہ. لہذا یہ نظام ہے جو ہمیں قریب رکھتا ہے امام کے، ہم نے اس کی طرف آنا ہے. لبنان کے 12 لاکھ شیعہ غیبت کبریٰ میں ولایت فقیہ کے محور پر جمع ہوئے، اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے. آج جناب ثانی زہرا کے حرم کا دفاع کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. آئمہ کے، انبیاء کے مزاروں کا دفاع کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. شہزادی کے حرم کی طرف کیسے بڑھے جب خطرہ ہوا؟ کہا نحنو عباسو کے یا زینب، اے ثانی زہرا، ہم سارے تیرے عباس کے غلام ہیں. ہماری زندگی میں کوئی سیدہ کے حرم کو نہیں گرا سکتا. اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اسرائیل کو شکست، پوری دنیا کو شکست، اور دنیا کا اب نظام بدلنے والا ہے. اور آنے والے نظام میں دہشت گردوں کے سر کٹیں گے، ان کا خاتمہ ہوگا، ان پر برا وقت آنے والا ہے. میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کہا تھا، ہمارے پاس دیوبندی علماء تھے، کہ فیوچر میں آئندہ دیوبندیت کے لیے برا وقت آنے والا ہے. اپنے آپ کو دہشت گردوں سے الگ کرو. سعودی عرب نے پاکستان میں دیوبندیت کو استعمال کیا، اہل ابیوز کو استعمال نہیں کیا. لشکر ان کے بنائے، حملے ان سے کروائے، چونکہ اہل حدیث بہت تھوڑے تھے پاکستان میں. انشاءاللہ دنیا کا نقشہ رخ بدلنے جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ حزب اللہ کی وجہ سے. حزب اللہ کی وجہ سے، جو ولایت فقیہ کے محور پر جمع ہے، جو پوری دنیا کے نقشے کو تبدیل کر رہی ہے. امریکہ کے جو غرور تھا اسے توڑ ڈالا، اسرائیل کے غرور کو توڑ ڈالا، یورپ کے غرور کو توڑ ڈالا، عربوں کے غرور کو توڑ ڈالا، ان کے فتنوں کو ختم کر کے رکھ دیا. وہ 12 لاکھ اگر یہ کر سکتے ہیں، ہم 5 لاکھ. غور سے سننا اس جملے کو، ولایت فقیہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اور فقیہ کا فتویٰ کیا ہے توجہ چاہتا ہوں، سنیں. اگر ہم ولایت فقیہ کے پیروکار بن جائیں، بہترین پاکستانی بنیں گے، باوفا پاکستانی بنیں گے، غیرت مند پاکستانی بنیں گے، ذمہ دار پاکستانی بنیں گے. فقیہ کا فتویٰ ہے، اگر عام آدمی ریڈ بلب کراس کرے، اس نے انلیگل کام کیا ہے نا، غیر قانونی کام کیا ہے نا، جرمانہ ہوگا، یہی ہوگا نا بس. لیکن جو فقیہ کا پیروکار ہے، فقیہ کہتا ہے یہ غیر قانونی کام بھی ہے اور گناہ اور حرام بھی ہے. اگر میں مولوی یہ کام کروں گا، میں نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہوں گا. ہاں فقط دنیا نہیں، آخرت میں بھی آپ کو سزا ملے گی. اگر ٹیکس کوئی اور چوری کرے تو اس نے غیر قانونی کام کیا ہے. فقیہ کیا کہتا ہے؟ ٹیکس کی چوری کرنا حرام اور گناہ ہے. وطن کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا حرام اور گناہ ہے. وطن کے دشمنوں سے تعلقات رکھنا حرام اور گناہ ہے. ہر وہ کام جس سے وطن کو نقصان پہنچے حرام اور گناہ ہے. وطن کی سرحدوں کی حفاظت واجب ہے، جان دینا شہادت ہے، یہ فکر اہل بیت ہے، یہ بادشاہوں کی فکر ہے، غداروں کی فکر نہیں ہے کہ پاکستانی شناختی کارڈ ہو انڈیا کے ایجنٹ، اس کی خاطر حملے، امریکہ کی خاطر حملے، سعودیہ کی خاطر حملے، افغانستان کی خاطر حملے، بے گناہوں کے قتل عام. فکر اہل بیت ایک سیولائزڈ کلچرڈ سٹیزن بناتی ہے، لا لینڈ کو فالو کرنا سکھاتی ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں سکھاتی. یہ فکر اہل بیت ہے. فکر اہل بیت کہتی ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت کرنا ہے، اہل وطن کی حفاظت کرنا ہے، ہر وہ کام جس سے وطن یا اہل وطن کو نقصان پہنچے حرام اور گناہ ہے. یہ نظریہ کسی ملک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ مکتب تشیع کا نظریہ ہے. جیسے امامت کا تعلق کسی ملک سے نہیں ہے، فقیہ کی ولایت اور قیادت بھی کسی ملک سے تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. لبنان کی حزب اللہ سب سے زیادہ وطن سے محبت کرنے والی ہے، وطن کے لیے سب سے زیادہ خون دینے والی ہے، وطن کو دشمن کے قبضے سے نجات دلانے والی، چھڑانے والی حزب اللہ ہے. بہترین شہید دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں وطن کی خاطر، جب سب بھاگے تھے. لہذا پاکستان کی سرزمین پر بھی اگر 5 کروڑ شیعہ ولایت کے پرچم تلے جمع ہو جائیں، ہم لوگ خود بھی سیولائزڈ ہو جائیں گے، قانون کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے، سوسائٹی کو بھی ایسا بنا دیں گے. درود پڑھیے محمد والے محمد. ہم ایک مشکل مرحلے میں داخل ہو گئے، اہم مرحلہ ہے، اس مرحلے میں غفلت نہیں کرنی ہے. چند چیزیں ضروری ہیں: صبر، بصیرت، حکمت، تدبیر اور بہادری اور شجاعت، حوصلہ، ہمت، یہ چاہیے تاکہ ہم اپنے وطن کو اہل وطن کے مرحلے سے گزاریں. حکمران ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، کہتے ہیں ہمیں طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں. کوئی بھی کام کرنا اس کی کوئی گراؤنڈ ہونی چاہیے نا. طالبان سے مذاکرات کی نہ مورل گراؤنڈ ہیں، نہ قانونی اور آئینی ہیں، نہ اخلاقی ہیں، نہ شرعی اور دینی ہیں، کوئی گراؤنڈ نہیں اس کی، بیس لیس ہے. یہ مذاکرات بزدلی کی نشانی ہے، اپنی بزدلی کو خوبصورت لباس پہنا کر مذاکرات کا ڈھونگ رچایا گیا ہے. یہ ڈرے ہوئے سہمے میں گمران ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ قاتلوں کے سامنے ڈرتے ہیں، جو اسلحہ اٹھا لے سر جھکا لیتے اس کے مقابلے میں، سٹیٹ کی ہٹ کہیں نظر نہیں آتی. لہذا اس ملک میں قانون کی حکومت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، سٹیٹ کی ہٹ کو قائم کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ہمارے جرنیل بھی پتہ نہیں کیسا کمانڈر ہیں، ہر روز ان کو فوجیوں کی لاشیں ملتی ہیں اپنے سپاہیوں کی، اور ٹس سے مس نہیں ہوتی. وہ کمانڈر رات کو سوتا کیسے ہے جس کے ہر روز جوان مرے اور جوانوں کی لاشوں کے تحفے ملے ان کو؟ لہذا دوستو، پاکستان کی دھرتی کے خیبر کو کرار کے ماننے والے فتح کریں گے انشاءاللہ. یہ تقدیر میں لکھا ہے کہ ہر زمانے کے خیبر کو فتح یا خود کرار کرے گا یا کرار کے ماننے والے کریں گے. تیاری کی ضرورت ہے، رات کا کافی وقت گزر گیا ہے عزیزو. کربلا مقاومت اور استقامت کا استعارہ ہے، کربلا ہماری طاقت کا نام ہے. جب اسرائیل کو شکست ہوئی 2006 کی جنگ میں، انہوں نے انالیسس کیا تو انالیسس میں انہوں نے لکھا کیوں شکست ہوئی ہے، میں تو وجوہات لکھی. میں کہا کہ ان میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ حزب اللہ کے پاس دو نام ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے. کون سے نام؟ ایک حسین اور دوسرا زینب. یہ حزب اللہ کی طاقت ہے، یہ بھی ہماری طاقت ہے نا، ہماری بھی طاقت یہی ہے نا. کربلا طاقت کا نام ہے دوستو. اب کربلا کو دیکھیں نا، کہیں آپ کو ضعف، کمزوری اور نقص نظر نہیں آئے گا کربلا میں. جس کو دیکھیں گے بے مثال نظر آئے گا. ہر کوئی موت کے سامنے خاص شان سے گیا ہے. کاش ہم ان شہداء کی زندگی کو تفصیل سے جانتے، کس طرح یہ موت سے عشق کرتے تھے، کس طرح شہادت کے عاشق تھے. ان میں جب تک کھڑے ہونے کی طاقت تھی نا، یہ دشمن کے سامنے بیٹھ کے مقابلہ نہیں کرتے تھے، کھڑے ہو کے کرتے تھے. اتنی حمیت اور غیرت تھی. علی اکبر کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جب علی اکبر کے فر کے مبارک پر گرز لگا، ہاتھ سے تلوار چھٹی، علی اکبر میں طاقت تھی ابھی، دشمن کے سامنے زمین پر گرنا گوارا نہیں کیا، گھوڑے کے گلے میں بینڈ ڈال لی. جب تک طاقت تھی نا علی اکبر میں، دشمن کے سامنے زمین پر نہیں گرا. فقطعوه بالسيوف اربا اربا، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. قاسم 13 سال کا بچہ ہے نا، کم از کم یزید کے لشکر کی تعداد 30,000 ہے کربلا میں، کم از کم. یہ 13 سال کا بچہ سے پاؤں کعبہ تک نہیں پہنچتے، اس کے بدن پر زرہ نہیں ہے، 3 دن کا بخار پیاسا ہے. اور 13,000 پر یہ اکیلا، 30,000 پر یہ اکیلا بچہ حملہ کرتا ہے، یہ کہہ کہ انی انا القاسم من نسل علی، مجھے پہچانو، میں علی کا پوتا قاسم آیا ہوں. 30,000 پر 3 دن کا بخار پیاسا بچہ اکیلے حملہ کرتا ہے. تیاری کی ہے اس بچے نے کہ بدترین حالات میں بھی دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے. 13 سال کے ہمارے بھی بچے ہیں نا، 13 سال میں کہتا ہے شہادت کی موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کربلا میں جو آیا تھا بھرپور تیاری کے ساتھ آیا تھا، اس کی آرزو تھی کربلا جاؤں اور یزیدوں کے مقابلے میں قیام کروں. دوستو، شب عاشور گزر گئی، روز عاشور آ گئی، انصار نے قربانیاں دینا شروع کی. میرا حسین کبھی حبیب کا لاشا اٹھا لایا، کبھی مسلم نے اوسجا کا جنازہ اٹھا لایا، کبھی امام حسین علیہ السلام زہیر کا لاشا اٹھا کے لے آئے. حبیب کا لاشا اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ایک شامی اور کوفیوں سے پکار کے کہتے ہیں، وائے ہو تم پر، تم نے اسے مارا ہے جو ہر روز ختم قرآن کیا کرتا. اصحاب کے جنازے اٹھاتے رہے، اصحاب جب شہید ہو گئے پھر جوانان بنی ہاشم کی باری آئی. چالا یودیو بعضوں بعضن، ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کے الوداع کرنے لگے. ہی کہتے تھے الفراق 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 الفراق. قاسم پامال ہو کے آگے، اونا محمد شہید ہو گئے، اولاد جعفر شہید ہو گئی، اولاد عقیل شہید ہو گئی، حسن کے بیٹے شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے. یہ ایک مرتبہ وہ آیا جو عباس میرے مولا حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے اذن جہاد دیجئے، مجھے شہادت کی اجازت دیجئے، جنگ کی اجازت دیجئے. عباس، عباس نام ہی ایسا ہے نا، انسان جب یا عباس کہے نا حوصلہ ملتا ہے نا. میری شہزادیوں کی آس تھا عباس، یتیموں کی آس تھا عباس. کہتے ہیں جب تک عباس زندہ رہے نا، اس وقت تک خیموں میں امید موجود تھی، جب عباس شہید ہو گئے نا، خیموں سے امید ختم ہو گئی تھی. اتنا باوفا تھا، ماں بھی بڑی باوفا تھی نا. جب ام البنین کو پتا چلا نا حسین مارے گئے، بی بی نے تڑپ کے پوچھا عباس کہاں تھے. جب پتا چلا نا پہلے عباس شہید ہوئے پھر حسین مارے گئے، میری شہزادی نے پوچھا میرا عباس کیسے شہید ہو گیا، بتایا گیا سر پر گرز لگا تھا. بی بی کہتی میں نہیں مانتی، میرے کسی میں اتنی جرات جو اتنا کریم ہو جائے کہ میرے عباس کے سر پہ گرز کا وار کرے. بتایا جاتا بی بی پہلے بازو قلم ہوئے تھے پھر سر پہ گرز لگا تھا. ماں بڑی باوفا تھی، قبریں بناتی بکی میں اپنے بیٹوں کی اور امام حسین کی، کہتی تم پہ نہیں رہوں گی، زہرا کے فرزند حسین کا نوا پڑھوں گی. ماں سے وفا ملی تھی نا. ماں جب آئی تھی در زہرا پر،
تو کہا تھا حسن اور حسین، فاطمہ اور زینب، ام کلثوم، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، تمہاری خدمت گزار بن کے آئی ہوں، اور اسی لیے میں نے کتب میں پڑھا ہے عباس ساری زندگی حسین کو یا سیدی کہہ کے پکارتے تھے، اے میرے سید و سردار آقا مولا حسین، حسین کے خدمت گزار، زینب کے قدر شناس، اور زینب و عباس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ علماء نے لکھا ہے سارے سفر میں کربلا سے لے کر مدینہ سے لے کر کربلا تک بی بی جب بھی محمل پہ سوار ہوتی یا اترتی، عباس خود آگے بڑھ کے سوار کرتے، بسم اللہ کہہ کے زانو دوڑا کر کے اپنی شہزادی کو سوار کرتے۔ کہتے یہی وجہ ہے کہ جب زانیہ زہرا کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگی، سب قیدیوں کو سوار کر دیا، اب اکیلی زانیہ زہرا ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، زبان حال نہیں ہے۔ زینب کے قدر شناس عباس، کہاں آؤ اپنی زینب کا سوار کرو۔ عباس کی وفا کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت اللہ شیخ جعفر تستری لکھتے ہیں کہ کربلا سے جو بھی شہید اس دنیا سے گیا ہے نا، رسول اللہ جام کوثر اسی زندگی میں اسے پلاتے اور پھر وہ شہادت کی طرف آگے بڑھتا۔ لیکن ایک شہید ہے جو پیاسا گیا ہے، وہ ابی الفضل العباس ہے۔ کیا عباس کے لیے اللہ کے نبی جام کوثر نہیں لائے تھے؟ کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی جام کوثر لائے تھے، لیکن عباس نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے معاف کرنا، میرا حسین پیاسا ہے، میرے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میں پانی سے نبتر نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ، عباس آئے حسین کے پاس، کہا بھیا مجھے اجازت دیجئے جہاد کی۔ ایک مرتبہ حسین کہتے عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عباس طرف کے کہتے ہیں مولا وہ لشکر ہی کہاں بچا جس کا میں علمدار ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا میرے بچے بڑے پیاسے ہیں، اگر ہو سکے تو ان کے لیے پانی کا بندوبست کیجئے۔ عباس اس خیمے میں ہے جہاں پانی کے مشکیزے رکھے گئے تھے۔ عباس نے کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جنہوں نے گریبان چاک کیے ہوئے ہیں اور وہاں سینے رکھے ہوئے ہیں جہاں پانی کے مشکیزے رکھے جاتے تھے، شاید اس طرح سے کچھ ٹھنڈک مل جائے، کچھ قرار مل جائے۔ عباس لے کے چلے پانی کے مشکیزے کو، جناب سکینہ بنت حسین بچوں سے کہتی ہے میرے بچوں گھبراؤ نہیں، میرے چچا پانی لینے چلے، ضرور پانی لے کے آئیں گے۔ ایک مرتبہ عباس چلے، حسین نے الوداع کیا، یوں لگ رہا ہے جیسے حسین کو عباس الوداع کر رہے ہیں۔ میرا عباس گھوڑے پہ سوار فرات کی طرف بڑھے، دشمن کے لشکر پہ حملہ کیا، دشمن کی فوجوں کو جدا کیا، دور کیا نہر فرات سے، نہر فرات میں قدم رکھے، گھوڑے نے پاؤں رکھے، عباس نے پانی کا مشکیزہ بھرا، پانی دونوں ہاتھوں میں لے کر، چلو میں لے کر منہ کے قریب لائے، فضا کرا اکشل حسین۔ شہید متحری کہتے حسین کی پیاس یاد آ گئی، پانی کو فرات کے منہ پہ دے مارا۔ ایک مرتبہ چلائے میرا عباس خیام کی طرف، گھوڑے کو اینڈ لگائی، ہر طرف سے حملہ شروع ہوا، خبردار یہ پانی خیمہ نہ جانے پائے۔ حسین کا، عباس، علی کا شیر جنگ لڑتا ہوا آگے بڑھتا گیا، جب سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکے، ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، اے عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، پانی کے مشکیزے کو بائیں بازو میں لے لیا، آگے بڑھنا شروع کیا، یا ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، اے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ عباس نے پانی کے مشکیزے کو دانتوں میں لے کے سینے کے نیچے لے لیا، اور ایک مرتبہ گھوڑے سے کہتے ہیں خیمہ کی طرف چل، اور خدا کو خطاب کر کے کہتے ہیں اللہم انا تفال الحسین یکشان، او میرے اللہ میرے حسین کے بچے بڑے پیاسے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پانی خیمہ پہنچ جائے. ایک مرتبہ آگے بڑھتے گئے, تیر برس رہے ہیں, ایک تیر آیا, عباس نے سمجھا یہ پانی کو لگے گا. ایک مرتبہ عباس نے مشکیزے کو بچایا, وہ تیر عباس کی آنکھوں میں آگے لگا. اے دوسرا تیر آیا جو پانی کے مشکیزے کو آ لگا, عباس نے سر کو جھٹکا دیا, اے تیر نہیں نکلا, سر جھکایا, زانو بلند کیے کہ آنکھوں سے تیر نکالے. یا ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا, عباس دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرے, اے سینے کے تیر پشت سے نکل گئے. اور مولا کو مخاطب کر کے کہا, مولا عباس کا آخری سلام. حسین چلے عباس کی طرف, یہی کہتے ظالم تم نے میری اولاد, میرے بیٹے مار ڈالے, میرے بچے مار ڈالے, میرے ساتھی مار ڈالے. اے عباس کے لاشے پہ آئے, ایک مرتبہ عباس کے لاشے پہ کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا, الان انکسرت ظہری, عباس تیری موت نے میری کمر توڑ ڈالی. عباس وہ لوگ جو تیرے ڈر کے مارے نہیں سویا کرتے تھے, اب آرام سے سویا کریں گے. اور وہ بیوی اور بچے جو تیرے سہارے سو لیا کرتے تھے, اب نہ سو سکیں گے. حسین عباس کے قریب بیٹھے, عباس کے سر کو خاک سے بلند کیا, اپنے زانوں میں رکھا, عباس نے سر اٹھا کے خاک میں رکھ لیا. حسین نے کہا, عباس یہ تو نے کیا کیا؟ کہا, مولا آپ نے میرا سر خاک سے اٹھا کے زانوں میں رکھ لیا ہے, جب آپ خواہ گھوڑے سے خاک میں گریں گے, مولا آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ آپ کو تو قاتلوں نے گھیرا ہوا. اجرکم اللہ. حسین نے کہا, نہیں بھئی سر یہی رکھے. عباس کوئی وصیت؟ کہا, مولا میری آنکھوں سے خون صاف کیجئے, آخری زیارت کر لوں. عباس کوئی اور وصیت؟ مولا میرا لاشا خیمہ نہ لے جانا. کیوں نہ لے جاؤ؟ دو وجوہات علماء نے بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی ہے, عباس جانتے تھے میرا حسین شہیدوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے, اے بیٹوں کے لاشیں, عزیزوں کے لاشیں, اے جوان بھائی کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے, حسین کو زحمت نہ ہو. دوسری وجہ یہ لکھی ہے, انی مستحیل من ابنت کا سکینہ, مولا مجھے سکینہ سے شرم آتا ہے. عباس کی روح قفص سری سے پرواز کر گئی. حسین علم عباس اور مشکیزوں کے لے کے چلے ادھر خیمہ کے قریب, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں خالی جام ہے, اس امید کے ساتھ کہ پانی آنے والا ہے. یہ ایک مرتبہ کیا دیکھا, علم آیا ہے, علمدار نہیں آیا. سکینہ آگے بڑھ کے کہہ دیا, بابا میرے چچا کہاں گئے؟ حسین نے کہا مارے گئے. اے خیموں سے صدا بلند ہوئی, واحدہ
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیلم الذین ظلموا ایمن کلمین غالبون.